السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہمارے آج کے دوسرے شو کا آغاز ہوتا ہے. میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان
امن کے لیے افغانستان کے ساتھ مل کر کام کرے. صدر اشرف غنی کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بیان. افغان صدر کا بیان اہم ہے. پاکستانی قانون سازوں کا رد عمل. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
حکمران جماعت کے سینئر رہنما کی حکومت اور وزیر اعظم پر تنقید. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
اور بین الاقوامی خبروں میں، بحیرہ اوقیانوس سے اٹھنے والا شدید طوفان بدھ کے روز پورٹو ریکو سے ٹکرا گیا ہے. امریکی قومی ہریکین مرکز نے اس طوفان ماریا کی شدت کیٹیگری 4 بتائی ہے. امریکی محکمہ خارجہ نے بدھ کے روز بتایا ہے کہ میانمار سے بھاگ کر جانے والے روہنگیا مسلمانوں کی انسانی ہمدردی کی امداد میں شمولیت کے لیے امریکہ 3.2 کروڑ ڈالر کی رقم فراہم کرے گا. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. افغانستان کے صدر اشرف غنی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے پاکستان سے کہا ہے کہ دونوں ملک انتہا پسندی کے خلاف مل کر کام کریں اور علاقے میں امن و استحکام کے لیے ایک دوسرے کے مددگار ہوں. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
افغانستان کے صدر اشرف غنی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب میں ایک مرتبہ پھر پاکستان کو مذاکرات کی دعوت دی ہے. منگل کی شب اپنے خطاب میں صدر اشرف غنی کا کہنا تھا کہ پاکستان سٹیٹ ٹو سٹیٹ یعنی ریاست کی سطح پر امن، سلامتی اور علاقائی تعاون و خوشحالی کے لیے افغانستان کے ساتھ مذاکرات کرے. انہوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی خطے سے متعلق نئی پالیسی کو سراہتے ہوئے کہا کہ اب ہم دہشت گردی کے خاتمے اور انتہا پسندی کو روکنے کے لیے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سنجیدگی سے مذاکرات کر سکتے ہیں. افغان صدر نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ دیر پا امن سیاسی حل ہی سے ممکن ہے. انہوں نے طالبان کو افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کی دعوت بھی دی. پاکستان میں قانون ساز اور تجزیہ کار اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر صدر اشرف غنی کی طرف سے پاکستان کو مذاکرات کی دعوت کو امن کے لیے اہم قرار دے رہے ہیں. قومی وطن پارٹی کے سربراہ اور رکن قومی اسمبلی آفتاب شیرپاؤ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات قدرے بہتر ہو رہے ہیں.
میرا خیال ہے پالیسی میں ایک نمایاں شفٹ ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ایسے موقع ضائع ہو جائیں تو پھر حالات بگڑ جائے گی. ایک وقت تھا کہ ان کا جو ہے ہمارے اور ان کے تعلقات بہت خراب ہو گئے تھے، اب دوبارہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں.
حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی میجر ریٹائرڈ طاہر اقبال کہتے ہیں کہ خطے میں امن کے حصول کے لیے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعاون بہت اہم ہے.
میں اپریشیٹ کروں گا کہ افغان پریزیڈنٹ نے اگر وہاں پہ بھی یہ کہا ہے کہ ہم بیٹھ کے اپنے ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں، بات چیت معاملات کا حل نکالنا چاہتے ہیں، تو یہ اس خطے کے لیے بڑی خوشائن بات ہے، اور ہم چاہیں گے کہ ہم ایک دوسرے پہ الزام تراشی چھوڑ کے اسی نہج پہ آ جائیں کہ ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے اور مل بیٹھ کے جو مسائل ہیں ہمارے، خاص طور پہ جو ٹیررزم کا ہے، اس کو ہم حل کریں.
پاکستان کے سابق سفیر علی سرور نقوی کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ جیسے عالمی فورم پر مذاکرات کی پیشکش سے اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے.
بہت اہمیت ہے، بڑی بات ہے کہ اقوام متحدہ کے فورم پہ انہوں نے ایسی بات کہی ہے، کیونکہ اس طرح ان کی ایک کمٹمنٹ ہو جاتی ہے، وہ اس بات کو سب کے سامنے ایک وعدہ کر رہے ہیں کہ وہ گفتگو کریں گے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خیر مقدم کرنا چاہیے. اور میں تو حکومت میں نہیں ہوں، لیکن میں تھنک ٹینک کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے.
دریاسنا پاکستان میں تعینات افغانستان کے سفیر حضرت عمر زخیلوال نے بدھ کو پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے راولپنڈی میں ملاقات کی. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر سے جاری ایک بیان کے مطابق ملاقات میں سلامتی کی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی سے متعلق معاملات پر بات چیت کی گئی. بیان کے مطابق ملاقات میں دو طرفہ تعاون میں بتدریج بہتری پر بھی بات ہوئی اور اس میں پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا گیا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کے سابق وزیر داخلہ چودھری نثار نے کرم ایجنسی میں مبینہ امریکی ڈرون حملے پر حکومت کی خاموشی پر سخت تنقید کی ہے. اسلام آباد سے رپورٹ ہے ناصر محمود کی.
سابق وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کی طرف سے اپنی ہی جماعت کے حکومتی عہدیداروں بشمول وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی پر تنقید کا سلسلہ جاری ہے، اور بدھ کو ایک بار پھر انہوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم اور پاکستان کی وزارت خارجہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے حکمران جماعت کے سینئر رہنما اور سابق وزیر داخلہ چوہدری نثار کا کہنا تھا کہ گزشتہ ہفتے پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی میں ہونے والے مشتبہ امریکی ڈرون حملے پر پاکستان کی طرف سے کسی شدید رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا، حالانکہ پارلیمان ایسے حملوں کو ملکی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اس بارے میں مذمتی قراردادیں بھی منظور کر چکی ہیں. انہوں نے کہا کہ سخت رد عمل کی بجائے حملے کے بعد وزیر اعظم کی امریکی سفیر ڈیوڈ ہیل سے ملاقات ہوئی، جس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ ایک رسمی ملاقات تھی.
مجھے یہ بتایا گیا جب میں نے پوچھا کہ یہ کرٹیسی کال تھی تو جناب اسپیکر نہ کنڈمنیشن آئی اور کرٹیسی دکھانے کی تو امریکہ کو ضرورت نہیں، ہمیں امریکہ کو ضرورت نہیں تھی، ہمیں تو ڈس پلیجر شو کرنے کی ضرورت تھی. واضح ریزولوشنز کے باوجود اگر ایک حملہ ہوتا ہے تو پاکستان کی آواز بالکل واضح طور پر اس کے خلاف اٹھنی چاہیے اور ہمیں ڈس پلیجر بھی شو کرنا چاہیے، کنڈمنیشن بھی کرنی چاہیے اور کوئی کرٹیسی امریکہ کو اور ان کے امبیسڈر کو نہیں دکھانی چاہیے.
ایوان کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے چودھری نثار نے پاکستان کی وزارت خارجہ کو بھی ہدف تنقید بنایا اور کہا کہ سفارتی سطح پر ملک کا دفاع اس انداز میں نہیں کیا جا رہا جس کی اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے. وزیر اعظم عباسی اور وزیر خارجہ خواجہ آصف ان دنوں امریکہ میں ہیں، جہاں وزیر اعظم کو جمعرات کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرنا ہے. منگل کو پاکستانی وزیر اعظم کی امریکی نائب صدر مائک پینس سمیت مختلف ملکوں کے رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئی تھیں. یہ امر قابل ذکر ہے کہ ایوان بالا کے چیئرمین رضا ربانی نے بھی وزیر اعظم کو مشورہ دیا تھا کہ اگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستانی وزیر اعظم سے نہیں مل رہے تو انہیں بھی نائب صدر سے نہیں ملنا چاہیے. حالیہ دنوں میں وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور موجودہ وزیر داخلہ احسن اقبال کی طرف سے اپنے گھر کو ٹھیک کرنے سے متعلق سامنے آنے والے بیانات پر بھی چوہدری نثار کڑی تنقید کر چکے ہیں. وزیر اعظم عباسی اور دیگر حکومتی عہدیدار یہ کہہ چکے ہیں کہ امریکہ کی افغانستان اور جنوبی ایشیا سے متعلق نئی پالیسی پر ان کے تحفظات ہیں اور پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کی سمت کا تعین کرنے پر غور کر رہا ہے، لیکن عہدیداروں کے بقول پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات میں فروغ اور تعاون کا خواہاں ہے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
بحیرہ اوقیانوس سے اٹھنے والے شدید طوفان بدھ کے روز پورٹوریکو سے ٹکرا گیا ہے. امریکی قومی ہریکین مرکز نے اس طوفان ماریا کی شدت کیٹیگری 4 بتائی ہے اور طوفانی جھکڑوں کی رفتار تقریباً 250 کلومیٹر ہے. ہواؤں کے ساتھ تیز بارش بھی ہو رہی ہے. پورٹوریکو کے گورنر ریچرڈ روزیلیو نے کہا ہے کہ تقریباً 10,000 افراد کے لیے 500 کے قریب عارضی پناہ گاہیں قائم کر دی گئی ہیں. توقع ہے کہ یہ سمندری طوفان بدھ کے روز پورٹوریکو سے ٹکرانے کے بعد واپس سمندروں میں لوٹ جائے گا، تاہم جمعرات کو ڈومینیکن ریپبلک کو متاثر کرے گا. صدر ٹرمپ نے پورٹوریکو اور امریکی ورجن آئیلینڈ میں ہنگامی حالت نافذ کر دی ہے. میکسیکو میں امدادی کارکن ان لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں جو میکسیکو شہر میں 7.1 کی شدت کے ایک مہلک زلزلے سے گرنے والی عمارات میں ممکنہ طور پر پھنسے ہوئے ہیں. تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل.
عہدیداروں کا کہنا ہے کہ منگل کے روز کے زلزلے میں کم از کم 217 لوگ ہلاک ہوئے، جبکہ اموات کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے. امدادی کارکن منہدم عمارات کے ملبے کو کھنگال رہے ہیں. زلزلے کا مرکز میکسیکو شہر کے جنوب مشرق میں 123 کلومیٹر پر واقع پیوبلا کا علاقہ تھا، جہاں لوگ ابھی تک زلزلے کے جھٹکے محسوس کر رہے ہیں. ایک مقامی رہائشی انٹونیو واسکویز کا کہنا تھا، لوگ بہت پریشان ہیں، کچھ رو رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں. میں نے لوگوں کو غالباً پریشانی کے عالم میں یہاں لیٹے ہوئے دیکھا ہے اور وہ گر پڑے تھے. ہمیں نہیں معلوم اگر آدھی رات کو زلزلے کا کوئی جھٹکا آیا تو کیا کچھ ہو سکتا ہے. اس لیے ہمارے لیے بہترین راستہ یہی ہے کہ ہم گھر چھوڑ دیں, کیونکہ دو یا تین دن میں صورتحال مستحکم ہو جائے گی. یہ الفاظ تھے ایک مقامی رہائشی اینٹونیو وزکیوس کے. صد اینڈرک پینا نیٹو نے کہا ہے کہ زلزلے سے کم از کم 38 عمارتیں منہدم ہوئیں. زلزلہ اس کے دو ہفتے سے بھی کم عرصے بعد آیا ہے جب ملک کے جنوب میں ایک اور زلزلے میں 90 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے. امریکن جیولوجیکل سروے نے کہا ہے کہ ان دونوں زلزلوں کا بظاہر آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا. یہ زلزلہ اس کے ٹھیک 32 سال بعد آیا ہے جب 8 کی شدت کے ایک زلزلے میں میکسیکو شہر اور اس کے ارد گرد لگ بھگ 10,000 لوگ ہلاک ہوئے تھے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز کہا کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ایران کے ساتھ امریکہ اس معاہدے میں شامل رہے یا نکل جائے جو سن 2015 میں اس کے جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کے لیے طے پایا تھا. لیکن صدر نے یہ بتانے سے انکار کیا کہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے. اقوام متحدہ میں جنرل اسمبلی میں اپنی پہلی تقریر کے دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا, ایران اور وینزویلا کو خاص تنقید کا نشانہ بنایا تھا. وائٹ ہاؤس میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار پیٹر ہائن لائن نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ صدر نے پیونگ یانگ کو جب خبردار کیا کہ اس کی موجودہ روش اسے تباہی کی طرف لے جا سکتی ہے تو اسمبلی ہال میں سنسناہٹ پھیل گئی. مزید تفصیلات کے ساتھ مدثر منصر.
جس وقت ٹرمپ ڈائس پر آئے اسمبلی ہال میں صرف کھڑے ہونے کی جگہ تھی. صرف پہلی لائن میں ایک نشست خالی تھی جسے شمالی کوریا کے سفیر کے لیے مخصوص کیا گیا تھا. صدر نے لگی لپٹی رکھے بغیر شمالی کوریا کے لیڈر کو راکٹ مین کہا.
The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea.
امریکہ میں بہت قوت اور برداشت ہے, لیکن اگر اسے اپنے یا اپنے اتحادیوں کے دفاع پر مجبور کیا گیا تو ہمارے پاس اس کے سوا چارہ نہیں ہوگا کہ ہم شمالی کوریا کو تباہ کر دیں. راکٹ مین خود اپنے اور اپنی حکومت کے خودکشی کے مشن پر ہیں. ٹرمپ کے الفاظ میں دہشت گرد گروپوں کو مالی مدد فراہم کرنے پر ایران کی قیادت بھی شدید تنقید کی زد میں آئی. انہوں نے کہا,
The Iranian government masks a corrupt dictatorship behind the false guise of a democracy.
ایرانی حکومت نے جعلی جمہوریت کے پیچھے بدعنوان آمریت کا نقاب پہن رکھا ہے. اس نے ایک دولت مند اور بھرپور تاریخ اور ثقافت رکھنے والے ملک کو اقتصادی طور پر کمزور بے راہ رو ملک بنا دیا ہے, جس کا رہنما لوگوں پر تشدد, خونریزی اور افراتفری برآمد کرتا ہے. وینزویلا کے بارے میں بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے صدر نکولس مدورو پر الزام لگایا کہ ان کی تباہ کن پالیسیاں ایک خوشحال ملک کو اقتصادی تباہی کے دہانے پر لے آئی ہیں.
The socialist dictatorship of Nicolas Maduro has inflicted terrible pain and suffering on the good people.
نکولس مدورو کی سوشلسٹ آمریت نے اس ملک کے اچھے لوگوں کو درد اور مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے. اس بدعنوان حکومت نے ایک ناکام نظریہ مسلط کر کے ایک خوشحال ملک کو برباد کر دیا ہے اور ہر طرف غربت اور مصیبت پھیلا دی ہے. تقریر کے دوران وینزویلا کا وفد خاموشی سے بیٹھا رہا, مگر بعد میں ملک کے وزیر خارجہ نے تند و تیز رد عمل کا اظہار کیا.
It's a president who comes for the first time and speaks about war, about destroying countries, about blockades against countries.
یہ صدر ہے جو پہلی مرتبہ آیا اور جنگ کی بات کی, ملکوں کو تباہ کرنے کی بات کی, ملکوں کی ناکابندی کی بات کی. بلا شبہ ایک ایسا ملک جو دنیا بھر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے, اس کے پاس یہ اخلاقی اختیار ہے کہ وہ دنیا کے باقی ممالک سے ایسے بات کرے گویا وہ اس کے ملازم ہیں. اگرچہ صدر کی تقریر میں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی گئی, تاہم اقوام متحدہ کے سابق سفیر زلمے خلیل زاد کا کہنا تھا کہ اگرچہ لوگ بڑی تبدیلی دیکھ رہے ہیں, مگر ڈیموکریٹک صدر ہو یا ریپبلکن, بعض باتوں میں تسلسل نظر آتا ہے. مسٹر ٹرمپ بدھ اور جمعرات کے روز نیو یارک میں متعدد رہنماؤں کے ساتھ دو طرفہ اجلاس کریں گے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ اور کیوبا کے درمیان منگل کے روز 6 باہمی اجلاس ہوئے ہیں جو صدر ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے دونوں ملکوں کے درمیان پہلی ملاقاتیں ہیں. جبکہ چند گھنٹے قبل ہی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کیوبا کی حکومت کو بدعنوان اور غیر مستحکم قرار دیا تھا۔ کیوبا نے بعد میں ٹرمپ کے ان کلمات کو واشنگٹن میں کیوبن سفارت خانے کی طرف سے جاری ہونے والے بیان میں بد تہذیبی، ناقابل قبول اور دست اندازی قرار دیا۔ دونوں ملکوں کے سفارتکاروں نے بیماریوں کے ان حملوں پر بات کی جن سے کیوبا میں امریکی سفارت خانے کے اہلکار شکار ہوئے ہیں۔ امریکہ کی قیادت میں اتحاد کی فوج کا کہنا ہے کہ روس کی پشت پناہی کے ساتھ شام کی فوج نے دیر الزور میں دریائے فرات کو پار کر لیا ہے، جس کا مقصد شہر پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
شام کی افواج نے دیر الزور شہر کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے دریائے فرات کو پار کر لیا ہے۔ شام کی فوج کو روس کی پشت پناہی حاصل ہے۔ اس کارروائی کے نتیجے میں شہر کے مشرق میں انہیں امریکی حمایت والے جنگجوؤں کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ امریکہ کی قیادت والے اتحاد کے ایک ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ روسی شام کی حکومت کو فضائی امداد مہیا کر رہے ہیں تاکہ وہ دیر الزور کے نواحی علاقے پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیں۔
The coalition deconflicts the complex and congested airspace over eastern Syria with Russian officials. Communication between the coalition
امریکی قیادت والے اتحاد کے ترجمان کرنل ریان ڈلون کا کہنا ہے کہ اتحاد مشرقی شام کی پیچیدہ فضائی حدود میں محاذ آرائی ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اتحاد اور روسیوں کے درمیان رابطے سے فضا میں مصروف عمل متحدہ فضائی عملے کے تحفظ کو یقینی بناتا ہے اور بڑی کارروائیوں میں مدد دیتا ہے۔ شام میں داعش کے ایک مضبوط گڑھ دیر الزور کی واپسی کی مہم کا آغاز اس ماہ کے شروع میں ہوا۔ اسی دوران امریکہ کی پشت پناہی میں سیرین ڈیموکریٹک فورسز یعنی ایس ڈی ایف نے شہر کی مشرقی جانب ایک الگ کارروائی کا آغاز کیا اور دریا کے مشرقی کنارے کے ساتھ 300 مربع کلومیٹر علاقے پر قبضہ کر لیا۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
آسٹریلیا کے وزیر اعظم میلکم ٹرن بل نے کہا ہے کہ 50 ایسے پناہ گزین امریکہ میں دوبارہ آباد کر دیے گئے ہیں جو بحر الکاہل کے علاقے کے دور دراز حراستی مرکز میں رکھے گئے تھے۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
ٹرن بل نے بدھ کے روز ٹیلی ویژن پر ایک انٹرویو میں بتایا کہ اتنی ہی تعداد میں پاپوا نیو گینی اور نورو میں رکھے گئے پناہ گزین آئندہ کچھ ہفتوں میں امریکہ روانہ کیے جا رہے ہیں۔
There are many that are being vetted, but it is entirely up to the United States as to how many are taken.
بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی پرکھ کی جا رہی تھی، مگر یہ امریکہ کا اختیار ہے کہ وہ کتنے پناہ گزین آنے کی اجازت دیتا ہے، کیونکہ انہیں پرکھ کے عمل سے گزرنا ہوگا۔ یہ پناہ گزین ان 1250 پناہ کے متلاشی لوگوں میں پہلے ہیں جنہیں امریکی سابق صدر باراک اوباما کے دور اقتدار کے آخری ہفتوں میں کیمبرا اور واشنگٹن کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے تحت امریکہ میں آباد کیا جانا ہے۔ ٹرنبل نے اس انتظام کو جاری رکھنے پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ افریقہ، ایشیا اور مشرق وسطی سے تعلق رکھنے والے پناہ کے متلاشی 1200 لوگوں کو نورو اور پاپوا گنی کے شمالی جزیرے مانس پر رکھا گیا ہے، جو سمندر کے ذریعے آسٹریلیا میں پناہ کی تلاش میں پکڑے جانے والے لوگوں کے بارے میں کینبرا کی پالیسی کا ایک حصہ ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اب جبکہ عراقی فورسز داعش کو ان کے مضبوط مراکز سے پیچھے دھکیل رہی ہیں، بہت سے عام شہری جو تشدد سے فرار اختیار کر کے گھر بار چھوڑ کر جا چکے تھے، گھر واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ نسلی اور مذہبی گروپس، مثلاً یزیدیوں کے لیے، ان خوفناک واقعات کے اثرات گھر واپسی کی راہ میں مسلسل حائل ہیں، جن کا تجربہ انہیں داعش کے دور میں ہوا تھا۔ برطانیہ میں ایک حالیہ کانفرنس میں اس بارے میں غور کیا گیا کہ یزیدیوں کو شمالی عراق میں ان کے وطن واپس بھیجنے کے قابل بنانے کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے۔ ہنری رجول کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق داعش کے سابقہ مضبوط مراکز مثلاً موصل شہر میں لگ بھگ 17 لاکھ عراقی جو تشدد سے فرار اختیار کر کے گھر بار چھوڑ کر جا چکے تھے، اب گھر واپس آ چکے ہیں۔ لیکن 3 ملین سے زیادہ لوگ ابھی تک نقل مکانی کی حالت میں ہیں، جن میں سے کچھ پناہ گزین کیمپوں میں ہیں، جبکہ دوسرے عراق کے دوسرے حصوں میں خاندان کے ساتھ یا نجی رہائش گاہوں میں ہیں۔ تارکین وطن سے متعلق بین الاقوامی تنظیم کی ایک حالیہ تحقیق میں یہ جائزہ لیا گیا کہ اتنے سارے لوگ کیوں یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھر واپس نہیں جا سکتے۔ تارکین وطن کی انٹرنیشنل تنظیم کی حالہ جابر نے وائس آف امریکہ سے اسکائپ کے ذریعے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس کی ایک وجہ تو عراق میں نسلی تفریق کی وجہ سے پیدا ہونے والا انتقام کا خوف ہے.
The main obstacle obviously is security, but if they fear the security actors that are actually in the areas that they're going back to, they don't return.
سب سے اہم رکاوٹ تو ظاہر ہے سیکیورٹی ہے. اگر انہیں یہ خوف ہو کہ جہاں وہ جا رہے ہیں وہاں سیکیورٹی کے مسائل واقعی موجود ہیں تو وہ واپس نہیں جاتے. یہ الفاظ تھے انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار امیگریشن کی حالہ جابر کے. کچھ مقامات پر لڑائی کے دوران 85% عمارات اور انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا تھا. حالہ کہتی ہیں بعض مرتبہ لوگوں کی واپسی میں تاخیر اس وقت تک ہوتی ہے جب تک وہ اپنے گھروں کی مرمت نہیں کر سکتے. بسر اوقات کے ذرائع ایک اور بڑا مسئلہ ہے. یہ الفاظ تھے تارکین وطن کی بین الاقوامی تنظیم انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار امیگریشن کی حالہ جابر کے. نسلی طور پر یزیدی لوگوں کی وطن واپسی کا مطلب ان دہشت انگیز واقعات کی یادوں کا تازہ ہو جانا ہے جن سے وہ داعش کے دور میں گزرے تھے. ہزاروں لوگ قتل ہوئے تھے اور عورتوں اور لڑکیوں کو جنسی غلام بننے پر مجبور کیا گیا تھا، جو ایسی کاروائیاں ہیں جنہیں اقوام متحدہ نے قتل عام قرار دیا ہے. برطانیہ کے فلاحی ادارے امار فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ایک حالیہ کانفرنس میں یزیدی پناہ گزینوں کی وطن واپسی میں مدد کے حل تلاش کرنے کی کوشش کی گئی. ادارے کی فاؤنڈر ایما نکولسن نے کہا کہ بہت سے کیمپ اس مقصد کے لیے مناسب نہیں ہیں. ان کے الفاظ،
ریفیوجی کیمپس آر نو لانگر ا پلیس آف ریفیوج، دے آر پلیسز آف چائلڈ ٹریفکنگ، آف فورس میریج.
پناہ گزین کیمپ اب پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہے، وہ بچوں کی اسمگلنگ، جبری شادیوں، قتل اور سیکیورٹی کے فقدان کے مقامات ہیں. یہ الفاظ تھے ایما نکولسن کے. اس کانفرنس میں یزیدیوں کے روحانی لیڈر، یزیدیوں کے شہزادے کے پوتے دیار فخری یوسف بھی شریک تھے.
کمیونٹی
کا انسانیت پر سے اعتقاد اٹھ گیا ہے، ہم وہ اعتقاد کھو چکے ہیں اور اس لیے ہمیں وہاں ایک محفوظ جگہ کی ضرورت ہے، لیکن سر دست انہیں واپس جانے کے لیے کہنا واقعی بہت مشکل ہے. یہ الفاظ تھے یزیدیوں کے روحانی لیڈر، یزیدیوں کے شہزادے کے پوتے دیار فخری یوسف کے. امدادی اداروں کا کہنا ہے کہ یزیدیوں کو اپنی زندگیاں دوبارہ شروع کرنے کے لیے نفسیاتی اور روحانی مدد کی اشد ضرورت ہے، وگرنہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بہت سے کبھی وطن واپس نہ جائیں. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکی محکمہ خارجہ نے بدھ کے روز بتایا ہے کہ میانمار سے بھاگ کر جانے والے روہنگیا مسلمانوں کی انسانی ہمدردی کی امداد میں شمولیت کے لیے امریکہ 3,20,00,000 کی رقم فراہم کرے گا. امریکی امدادی پیکج میں جو ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے میانمار کی صورتحال پر پہلا بڑا رد عمل ہے، خوراک، دوائیں، پانی اور ہنگامی خیمے وغیرہ شامل ہوں گے. دوسری ضروری امداد اس کے علاوہ ہوگی. تقریباً 400,000 سے زیادہ روہنگیا مسلمان پچھلے مہینے میں میانمار سے پناہ کی تلاش میں سرحد پار کر گئے ہیں. ان مسلمانوں کے ساتھ میانمار میں ناروا امتیازی سلوک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں اور انہیں اذیتیں دی گئی ہیں. میانمار کی لیڈر آنگ سان سوچی نے یانگون سے ٹیلی ویژن پر خطاب کیا اور روہنگیا بحران کے بارے میں اپنی خاموشی توڑی. ان کی تقریر کے بارے میں عالمی رد عمل ملا جلا ہے اور بعض مبصروں کا کہنا ہے کہ یہ خطاب اتنا مؤثر نہیں تھا جس سے ملک میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم کو ختم کیا جا سکے. وائس آف امریکہ کے لیے سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی.
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میانمار کے بحران کا تذکرہ نہیں کیا، جہاں 400,000 سے زائد روہنگیا مسلمان بھاگ کر بنگلہ دیش چلے گئے ہیں کیونکہ ریاست راکھائن میں ان کے خلاف تشدد جاری ہے. انسانی حقوق کے علمبردار گروپوں نے برما کی سیکیورٹی افواج کو روہنگیا کے خلاف نسلی صفایا کے حربے استعمال کرنے پر مورد الزام ٹھہرایا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس نے کہا ہے کہ بین الاقوامی برادری تشدد میں انتہائی اضافے پر تشویش میں مبتلا ہے. انہوں نے میانمار کی حکومت پر زور دیا کہ وہ صورتحال کو پرامن طور پر حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے.
But let me emphasize again, the authorities in Myanmar must end the military operations.
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس بات پر زور دینے دیجیے کہ میانمار کے حکام کو بہر صورت فوجی کارروائی ختم کرنا چاہیے. انسانی اور فلاحی امداد کو بغیر کسی رکاوٹ کے وہاں رسائی دینا چاہیے اور پناہ گزینوں کی محفوظ باعزت واپسی کے حق کو تسلیم کرنا چاہیے اور روہنگیا افراد کے دکھ درد کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ضروری اقدامات اٹھانا ہوں گے جن کی شہریت کے معاملے کو لمبے عرصے سے حل نہیں کیا گیا. میانمار کی لیڈر آن سان سو چی نے منگل کے روز ہی پہلی بار اس تنازع رائے کے بارے میں بات کی جبکہ ان پر بین الاقوامی سطح پر شدید تنقید جاری ہے.
وی وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ وائی دس ایکسڈس از ہیپننگ. وی وڈ لائک ٹو ٹاک ٹو دوز ہو ہیو فلیڈ.
میانمار کے سول لیڈر آن سان سو چی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ یہ اخراج کیوں ہو رہا ہے. ہم ان افراد سے بات چیت کرنا چاہیں گے جو یہاں سے بھاگ نکلے ہیں اور ان سے بھی جو یہاں بدستور قیام پذیر ہیں. میرے خیال میں اس بارے میں معلومات بے حد کم ہیں کہ راکھائن ریاست میں مسلمانوں کی اکثریت ملک کو چھوڑ کر جانے والوں میں شامل نہیں. 50% سے زائد مسلمان آبادی والے دیہات اس سے متاثر نہیں ہوئے اور وہ اسی حالت میں ہیں جیسے حملوں سے پہلے تھے. یانگون کے سینکڑوں رہائشیوں نے اپنے لیڈر کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کیا لیکن بین الاقوامی انسانی حقوق کے علمبردار تشدد کے بارے میں ان کے غیر یقینی پن پر فکر مند ہیں کیونکہ یہ تشدد پناہ گزینوں کے اخراج کا باعث بنا ہے. ایک ماہر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سو چی کے خطاب پر ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے.
The unhappiness with her speech has a lot to do with unrealistic expectations of what this woman can
Brookings achieve. انسٹیٹیوٹ کے لیکس ریفل کہتے ہیں کہ ان کے خطاب پر بے اطمینانی کے اظہار کا تعلق ان غیر حقیقی توقعات سے ہے جو یہ خاتون حاصل کر سکتی ہیں. وہ ایک سول لیڈر ہیں لیکن یہ وہ ملک نہیں جہاں سویلین حکمرانی کی برتری ہو. امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے میانمار کی حکومت اور فوج پر زور دیا ہے کہ وہ متاثرہ علاقوں میں بے گھر ہونے والے افراد کے لیے فلاحی امداد فراہم کریں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے انتہائی تکلیف دہ الزامات کا جائزہ لیں. بیچے جلانی, اردو بی او اے, واشنگٹن.
واشنگٹن ونڈو کے ساتھ میں ہوں رضی احمد رضوی. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے, میانمار یا برما میں اقلیتی روہنگیا مسلمانوں کے خلاف مبینہ تشدد کا معاملہ اب سنگین بحران کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے. وہاں جاری تشدد سے بھاگ کر آنے والوں کی تعداد جنہوں نے بنگلہ دیش کے علاقے کوکس بازار میں پناہ لی ہے تقریباً 400,000 تک پہنچ چکی ہے. عارضی پناہ گاہوں سے جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ دل کو ہلا دینے والی ہیں. اس انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی امدادی ادارے اور متعدد اسلامی تنظیمیں اپنی اپنی کوششوں کو تیز کر رہی ہیں, تاہم اتنے سنگین مسئلے سے نمٹنا آسان نظر نہیں آ رہا. ان امدادی تنظیموں کو وسائل کی کمی کی وجہ سے بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے اور اس بات کا خدشہ بڑھتا جا رہا ہے کہ بھوکے, ننگے اور تھکے ہارے روہنگیا مسلمانوں پر فاقہ کشی اور بیماریاں منڈلا رہی ہیں. بین الاقوامی فیڈریشن آف ریڈ کراس اور ہلال احمر سوسائٹی کے بنگلہ دیش میں ایک اعلیٰ عہدیدار عظمت اللہ بیان کرتے ہیں کہ فی الوقت اگر آپ ان پناہ گاہوں میں جائیں تو آپ یہ دیکھ کر دل گرفتہ ہو جائیں گے کہ بہت سارے لوگ کھلے آسمانوں کے نیچے جینے کی جدوجہد کر رہے ہیں. ان میں بیشتر پناہ گزین خواتین اور بچے ہیں جنہیں ہنگامی پناہ گاہوں سے لے کر بنیادی طبی سہولتوں اور پینے کا صاف پانی درکار ہے. بنگلہ دیش کی حکومت کا کہنا ہے کہ تشدد کے نتیجے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد ہزاروں میں ہو سکتی ہے اور اقوام متحدہ کے اعلیٰ عہدیداروں کے مطابق یہ سوچی سمجھی نسلی تطہیر کی ایک مثال ہے. میانمار کی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ بقول اس کے دہشت گردوں کو ہلاک کر رہی ہے. حکومت نے ذرائع ابلاغ کی جانب سے تعصب اور غلط خبروں کی تشہیر کی بھی شکایت کی ہے. میانمار کے لیڈر آنگ سان سو چی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں شرکت کا پلان منسوخ کر دیا ہے اور انہوں نے راکھین میں بحران سے نمٹنے کے لیے برما کے اقدامات کا دفاع کیا ہے. نوبل امن انعام یافتہ آنگ سان سو چی نے مزید کہا کہ ان کے ملک کو بین الاقوامی تنقید کا کوئی ڈر نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے پورے صوبے میں امن, استحکام اور قانون کی حکمرانی بحال کرنے کا تہیا کر رکھا ہے اور ہم انسانی حقوق کی تمام خلاف ورزیوں اور غیر قانونی تشدد کی مذمت کرتے ہیں. امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے تشدد کے خاتمے کی اپیل کی ہے۔ ادھر نئی دلی سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار انجنا پشیچا نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ بھارت کا اصرار ہے کہ اس کے پاس روہنگیا کے پناہ گزینوں اور بھارت کے اندر پاکستان کی حمایت رکھنے والے عسکریت پسندوں کے درمیان تعلق کے بارے میں انٹیلیجنس کی اطلاعات ہیں۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔